السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، امين يا رب العالمين. سوره لقمان کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا پچھلی نشست میں، اور اس کی ابتدائی چند آیات کا مطالعہ ہوا تھا پچھلی مرتبہ، جس میں آخری بات جو قدر تفصیل سے بیان آئی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتا ہے اور بغیر علم اللہ رب العالمین کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے ذیل میں ہم نے سمجھا تھا کہ کھیل تماشے کی باتوں سے مراد ہر دور میں وہ باتیں ہوں گی کہ جو غفلت کی طرف انسان کو لے جائیں. لہو الحدیث، بیکار کی بات، کھیل تماشے کی بات، قرآن نے جو الفاظ استعمال فرمائے اتنے جامع اور کمپریہنسو ہیں کہ ہر دور میں انسان کے لیے جو غفلت کی چیزیں ہوں گی وہ سب کے سب اس میں بیان ہو سکتی ہیں. اسی میں موسیقی کا معاملہ، اسی میں آج کی زبان میں کہیں، آج کے معاملات کو کہیں، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، اس طرح کی تمام چیزیں انسان کو غافل کرتی ہیں، ان کا تذکرہ تفصیل سے آیا تھا. اور کس طور پر ان باتوں کو آج ہمارے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے اور شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل کی جا رہی ہے، اس کا تذکرہ بھی ہے جو پچھلی مرتبہ ہماری گفتگو میں آ چکا. آج کا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 7 سے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جب اس پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہماری آیات اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، تو تکبر کرتے ہوئے منہ موڑتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہ ہو. اب یہ کون ہے جو اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کرنے والا ہے؟ اس کے پاس اللہ کے کلام اور اللہ کی آیات کو سننے کا وقت بھی نہیں، اور قرآن نے کہا کہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے. حدیث میں تکبر کی یہ تعریف بیان ہوئی کہ بطر الحق، حق کو جانتے بوجھتے رد کر دینا، حق کے سننے کے لیے، حق کے قبول کرنے کے لیے، حق کے سمجھنے کے لیے بندہ اگر آمادہ نہیں اور آئے ہوئے حق کو جو رب کی طرف سے پیغمبر کے ذریعے آیا ہو اس کو رد کر دینا، یہ ہے تکبر جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا. فرمایا کہ گویا اسے سنائی نہ ہو اور اس کے کان میں گویا کہ بہرا پن ہو، یعنی کان تو ہیں اور سنتے بھی ہیں مگر اللہ کے کلام کو سننے کو تیار نہیں. کان ہیں، بہت کچھ سنتے ہیں مگر اللہ کے کلام کے سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے. کچھ ایسا معاملہ ہمارے معاشرے کا بھی تو نہیں؟ کیا کچھ سننے کے لیے کان موجود بھی ہیں، تیار بھی ہیں اور استعمال بھی ہو رہے ہیں، اور اللہ کے کلام کو سننا، اللہ کے کلام کی تعلیم کو سننا، اللہ کے دین کی باتوں کو سننا، اس کے لیے کان تیار نہیں ہو پاتے، آمادہ نہیں ہو پاتے؟ یہ تو تکبر کرنے والوں کا انداز ہے. اور حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا. اللہ ہمیں تکبر سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. آگے فرمائے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. یہ تو ہے جہنم میں جانے والے جو اللہ کے راستے سے روکنے والے اور کھیل تماشوں کی باتوں میں لوگوں کو لگا کر حق سے دور کرنے کی کوشش کرنے والے، یا وہ کہ جن کے دل میں تکبر آ گیا، یا وہ کہ جو حق کو سننے کو آمادہ نہیں ہے، جو جانتے بوجھتے رد کر دیتے حق کو، ان سب کے بارے میں آ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بشارت دیجئے اللہ کے دردناک عذاب کی. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے برعکس اگلی آیت میں اللہ کے اہل ایمان بندوں کا ذکر ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہوں گے. پچھلا بیان ظالموں کا تھا، کافروں کا تھا، باطل پر چلنے والوں کا تھا، باطل کا ساتھ دینے والوں کا تھا۔ حق والے کون ہوں گے جو کھیل تماشے کی باتوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں؟ اس لیے کہ حق والوں کو تو پتا ہے، ایمان والوں کو تو پتا ہے، یہ دنیا کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ یہ زندگی آپ اور مجھے بے مقصد نہیں دی گئی، بلکہ یہ زندگی مقصد کے ساتھ عطا کی گئی۔ یہاں کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور مومن کے پاس وقت گزارنے کے لیے وقت نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ جو وقت مجھے عطا ہوا وہ کل کی اصل زندگی کی تیاری کے لیے عطا ہوا ہے۔ تو اب وہ کہ جو کھیل تماشوں میں مبتلا نہ ہو، جو وقت گزاری ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز میں اپنے وقت کو برباد نہ کرے، وہ کہ جو حق کو سنے، وہ کہ جو حق کو قبول کرے، وہ کہ جو حق کے تقاضوں پر عمل کرے، وہ کہ جو حق کو پروموٹ کرے، پھیلائے، اس کی اشاعت کرے، اور وہ کہ جو حق کا ساتھ دے، ان کے لیے ہے جنت کے باغات کا اعلان اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، پکا وعدہ، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ غور کیجئے، دنیا میں مہینے کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے وہ پکی شے نہیں، وہ امکانی شے ہے۔ ایک آدمی مہینے پر محنت کرتا ہے، پھر مہینے کے بعد جا کے تنخواہ ملتی ہے، کبھی دو چار دن لیٹ بھی ہوتے ہیں، کبھی دو چار مہینے بھی لیٹ ہو جاتا ہے معاملہ، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 28 تاریخ تک تو وہ کام کر رہا تھا، 29 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ ہاں وہ اس کے ادارے والے اگر کوئی دیانتدار لوگ ہوں گے تو گھر والوں کو پہنچا دیں گے، گھر والوں کو تو پہنچ جائے گا، مگر یہ جو 28 دن محنت کر کے گیا اس مہینے، اس کو تنخواہ ملے گی؟ اس کو تو نہیں ملے گی۔ تو امکان ہے کہ وہ زندہ بھی رہے، امکان ہے کہ ادارہ قائم بھی رہے، ادارے بیٹھ جاتے ہیں، بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، امکان ہے کہ یہ بھی زندہ رہے، امکان ہے کہ ادارہ بھی قائم رہے، امکان ہے کہ مہینہ پورا ہو تو تنخواہ مل جائے۔ امکان پر ہم کتنی محنت کرتے ہیں۔ اب اگلی بات تھوڑی سی ذرا سینسیٹیو اور نازک ہے۔ آج ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، میرے بھی پڑھ رہے ہیں، آپ میں سے بھی کئی ساتھیوں کے پڑھ رہے ہیں، بھائی امکانات ہیں نا کہ یہ بچے جوان بھی ہوں گے، پڑھ لکھ کر انشاءاللہ کچھ کام کاج کرنے کے قابل ہوں گے، تو بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے والدین چھوٹی عمر میں بچے ہوتے انتقال کر جاتے ہیں۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ بیٹا کوالیفائی ہو گیا کس پروفیشن میں چھوڑ دیجئے، اور آج وہ گھر پہ اپنا رزلٹ لے کر آ رہا ہے اور گھر میں والد کی لاش پڑی، انتقال ہو گیا والد، برسوں کی محنت، بیٹا کوالیفائی کر گیا بہت بڑے پروفیشن کے اندر، لاکھوں کمانے لگا تھا، وہ جا رہا تھا کمانے، اب لیکن والد کا لاشا گھر میں پڑا ہوا۔ ان سارے امکانات کے باوجود ہم اپنی اولاد پر بھی کھپاتے ہیں، ہم نوکری بھی کرتے ہیں، ہم کاروبار میں رسک لیتے ہیں۔ کراچی میں کاروبار کرنا آسان کام ہے، میں کب تک چھپائیں گے بھتے، اور بھتے لینے والے کتنے ہو گئے، پرچیاں کس کس نام سے آتی۔ ابھی مجھے، معاف کیجیے گا، میری کم علمی تھی، مجھے معلوم ہوا کہ کھوکا ہمارے کہتے ہیں کروڑ کو، پیٹی تو ہمیں پتا تھا، پیٹی لاکھ کو کہتے ہیں۔ وہ جی پرچی آ گئی کہ چار کھوکے پہنچا دو، تو میں نے کہا آپ کو کاروبار کر رہے ہیں فرنیچر کا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا بھائی کھوکے کا مطلب ہوتا ہے کروڑ، تو چار کروڑ کی پرچی آئے گی۔ یہ حالت ہے اس وقت کراچی میں، آپ سب جانتے، کاروباری حضرات بھی موجود ہیں۔ آپ اس سب کے باوجود ہم نہیں نہیں کاروبار بھی کریں گے، دکان بھی کھولیں گے، بھتہ بھی مجبوراً شاید کہیں دے رہے ہوں گے، کچھ کم پہ اکتفا کریں گے، تب جا کے دو پیسے، ہاں امکان ہے کہ مل جائیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ ان سارے امکانات پر ہم کتنی محنت کرتے ہیں، بچوں پر 20-20 سال اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں۔ اللہ جو جنت کے وعدے دے رہا ہے، اللہ کے وعدے میں امکانی مسئلہ ہے، یقینی مسئلہ ہے؟ یقینی مسئلہ ہے۔ اس یقینی معاملے پر آپ اور میں کتنی محنت کر رہے ہیں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، اور دنیا کے امکانی معاملات پر ہم اپنے آپ کو کتنا کھپا رہے ہیں، یہ بھی غور کر لیں۔ پھر شاید ایک بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ غالباً پچھلے جمعے اس سے قبل کبھی آئی ہوگی، کہ لوگ رزق کی فکر کرتے ہیں، حالانکہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، آپ ٹینشن نہ لو اس کی۔ بھائی لوگ مغفرت کی فکر نہیں کرتے، مغفرت کی ذمہ داری ہر ایک کے لیے نہیں لی اللہ نے، رزق کی ذمہ داری مسلمان کافر کیا ساری مخلوق کے لیے اللہ نے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو، رزق کی ہر ایک کے لیے، کافر مسلم کیا، جانور چرند پرند کل مخلوقات کی، لیکن مغفرت کی ذمہ داری ہر ایک کی نہیں لی۔ تو رزق ملنا تو یقینی بات ہے، اس کے پیچھے ہم پریشان ہوتے ہیں، اور مغفرت پھر ملنا امکانی بات ہے، کچھ کو ملے گی کچھ کو نہیں ملے گی اس کی فکر ہی نہیں کرتے. غور کرنا چاہیے. اللہ کا وعدہ سچا اور برحق ہے اور اللہ غالب ہے اور کل حکمت رکھنے اور کمال حکمت والا ہے. اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا. اللہ ہے جس نے آسمانوں کو ستون کے بغیر پیدا فرمایا. یہ اتنی بڑی چھت کھڑی ہمارے اوپر نیلا آسمان اور کوئی ستون اس کا نہیں, اور آج آسمان اسی کا نام نہیں. قرآن 7 آسمانوں کا ذکر کرتا ہے. زیادہ بھی ہم آگے نہ بڑھ سکیں معلومات میں, مگر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دنیا صرف یہ زمین و آسمان کا نام نہیں, اب تو پوری پوری کائنات ایکسپلور ہو رہی ہے اور ایکسپینشن آف دا یونیورس, ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور کہ کائنات وسعت پذیر ہے, بھی نامکمل ہے. یہ سارے تصورات جو آشکارا ہوتے چلے جا رہے ہیں رب العالمین کی قدرتوں کے نظاروں میں سے. فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون پیدا کیا کہ تمہیں کوئی ستون نظر نہ آئے, نہیں آتا, اور زمین میں اسے پہاڑوں کو جما دیا کہ زمین تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. جیسے تم اپنی گاڑی میں ویل بیلنسنگ کراتے ہو اس کی اسٹریٹ موومنٹ کے لیے, اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو جما کر اس کو بیلنس کیا ہے تاکہ تمہارا زمین پر برقرار رہنا ممکن ہو سکے. فرمایا کہ اللہ نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. کچھ کو ہم ڈسکور کر لیتے ہیں, نیشنل جیوگرافک ہے چینل نیٹ پر بھی اب نوجوان دیکھ لیتے ہوں گے اس کو, کیا کیا قدرت کے نظارے چرند پرند میں اللہ رب العالمین تمہیں اپنی قدرتوں کے حوالے سے دکھا رہا ہے. اور ہم نے فرمایا, اللہ فرماتے, ہم نے آسمان سے بارش برسا دی, ہر قسم کے عمدہ جوڑے تمہارے لیے اگا دیے. انسانوں میں تم نے جوڑے تو دیکھ ہی لیے تھے, اب ہم نے پھلوں میں بھی تمہیں جوڑے بتا دیے, نباتات میں بھی دکھا دیے. ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کی قدرت کے نظارے موجود ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو اور کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. آگے ارشاد ہوتا ہے پہلے رکوع کے اختتام پر, دیکھو یہ تو اللہ کی تخلیق ہے, یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے, اللہ کا دعویٰ ہے, اسی نے سب کو پیدا فرمایا. آگے ارشاد ہوا, فأرونی ماذا خلق الذین من دونی, مجھے بتاؤ جو اللہ کے سوا ہیں انہوں نے ان میں سے کیا پیدا کیا. خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون بھی ایک باپ کے نطفے سے ہی پیدا ہوا تھا. خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون بھی ایک باپ کے نطفے سے ہی پیدا ہوا تھا, چنانچہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے, تخلیق کا دعویٰ کبھی نہیں کیا. بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا معبود بنا بیٹھے ہو یا سمجھ بیٹھے ہو, ان میں سے کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر کے دکھا سکے؟ نہیں. فرمایا کہ بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. اس کے بعد سورہ لقمان کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے, اور یہ رکوع ہی میں وہ بات ہے کہ جس کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ لقمان ہے. جناب لقمان ایک حکیم اور دانا, فہم اور فراست, حکمت رکھنے والے انسان تھے جو عرب میں بھی مشہور تھے. کبھی کبھی مثال ہمارے بھی دی جاتی ہے, اس کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہوگا, تو ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ حکمت والی ہے, وہ طبیب والی, وہ جو معجون اور مرکب ملتے ہیں. یہ اس حکمت کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ حکمت کون سی ہے بھی سمجھ لیتے انشاءاللہ تعالی, لیکن عرب بھی حکیم لقمان کو ایک حکیم اور دانا انسان کی حیثیت سے جانتے تھے, اور ان کا تذکرہ قرآن نے فرمایا, اور خاص طور پر ان کی چند بڑی قیمتی وصیتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں, اور وہ اتنی پیاری وصیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن میں نقل فرما دیا اس رکوع میں, جو دوسرا رکوع سورہ لقمان کا ہم شروع کر رہے ہیں اس وقت. مزید برآں, یہ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب جن کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں, بھیجے گئے ہیں, آپ نے ان کو دعوت توحید پیش کی تو وہ انکاری ہو گئے کہ ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان یعنی جناب لقمان کی وصیتوں کا ذکر فرما دیا کہ وہ ایک دانا انسان تھے, اور وہ اپنے غور و فکر کے نتیجے میں یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اس کائنات کا پیدا فرمانے والا, اس کا چلانے والا ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے. یا ایک بڑی اہم بات مزید سمجھ لیں, یہ بات بھی مفسرین کے یہاں معروف ہے, یعنی اگریڈ اپون ہے کہ یہ نبی نہیں تھے. کون؟ حکیم لقمان نبی نہیں تھے, یہ تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ کسی نبی کے پیروکار بھی نہیں تھے, کسی نبی کی دعوت ان تک نہیں پہنچ سکی تھی, یہ بھی ایک امکان پیش کیا گیا ہے. اور علمی حلقوں میں یہ بات معروف ہے کہ اس رکوع کے مضامین سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہاں ایسا ہی تھا. اسی لیے غور کیجئے گا کہ چند وہ باتیں جو پیغمبر ہی آ کر تفصیل سے بتاتے ہیں ان کا تذکرہ یہاں نہیں ملے گا. لیکن یہ بارہا جب سے ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کا برسوں ہو گیا آغاز کیا الحمدللہ بارہا یہ باتیں آتی رہی ہیں کہ انسان کی فطرت میں بنیادی حقائق جو ہے زندگی کے بارے میں ان کا ایک تعارف موجود ہے. چنانچہ کم از کم یہ کائنات اس کا ایک پیدا کرنے والا یقیناً ہے. یہ انسان کی فطرت کی پکار ہے. چنانچہ ہر دور میں انبیاء کی دعوت تو یہی رہی اور تمام انبیاء کی یہی بنیادی دعوت رہی کہ تمہارا معبود ایک اللہ ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تاہم غور و فکر کر کے بھی انسان یہاں تک پہنچا ہے کہ ایک ہے اور فقط وہ ایک ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. نمبر دو, فطرت انسانی میں نیکی بدی کا بنیادی شعور موجود ہے. کیا سچ اچھی شے ہے, اچھا طرز عمل ہے, اور جھوٹ غلط طرز عمل ہے. مسلمانوں کا معاشرہ ہو, ہندوؤں کا ہو, عیسائیوں کا ہو, یہودیوں کا ہو, یہ مسلمہ بات ہے. بنیادی انسانی اخلاقیات کا تصور تمام انسانوں کی فطرت میں موجود ہے, ودیعہ شدہ ہے, بلٹ ان ہے. یہ وہ دو بنیادی باتیں, ایک خالق کا تصور, دو بنیادی اخلاقیات کا تصور فطرت انسانی میں موجود ہے. اور یہی درس ہے سورۃ الفاتحہ کا کہ ایک انسان غور و فکر کے نتیجے میں جہاں کم از کم پہنچ سکتا ہے ان حقائق کو اللہ نے الفاظ کا جامع عطا فرمایا ہے سورۃ الفاتحہ میں. ایک الحمدللہ رب العالمین, کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا اور جہانوں کا رب ہے. آپ اور میں اسے اللہ کہتے ہیں اور مانتے بھی الحمدللہ. اگر کوئی ابھی تلاش حق کی جستجو میں ہے, یہاں تک پہنچ جائے گا کوئی ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بھی چند افراد اس مشرکانہ ماحول میں موجود تھے, جن میں سے بہت مشہور نام ہے زید بن عمر بن نفیل, کہ وہ لوگ کعبے کا غلاف پکڑ کر کہتے تھے اللہ ہم تجھے پہچانتے مگر تو ہمیں بتا تو دے کہ تیری بندگی کیسے کریں. یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی, یہ بت رکھے ہوئے ہیں, یہ ننگا برہنہ طواف ہو رہا ہے, یہ غلط کام ہو رہے ہیں, سمجھ نہیں آتے ہمیں, ہمارا دل اس پر مطمئن نہیں ہے. سلمان فارس سے چلے تھے, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس سے چلے تھے, آتش پرست گھرانے میں تھے, آگ کی پوجا پاٹ ہوتی تھی, دل نہ مانا, نکل پڑے وہاں سے. اور ہوتے 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 تلاش حق کی جستجو انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی مدینہ طیبہ. ایسی کئی مثالیں ہیں. یہ کیا ہے, ظاہر بات ہے آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دنیا گلوبل ہو چکی ہے. اب ایسے جو ہمارے بچے اور بچیاں اور نوجوان جو انٹرنیٹ پر دنیا جہاں میں باتیں کر رہے ہیں, یہ ڈیبیٹ اب روزانہ ہوتی ہے. صبح ہی میرے ایک اسٹوڈنٹ نے چائنا میں اس وقت پڑھ رہا ہے کہ سر آگے پیچھے اتنے سارے لوگ ہیں, یہ کلبس میں جاتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اور میں گلٹی فیل کرتا ہوں کہ میں ان کو کیسے دعوت دوں. تو اس کو یہ بتایا جائے گا شام میں مجھے ای میل کرنی کہ یہ بنیادی حقائق یہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہیں, تم یہ دعوت دو ان کے سامنے. تو یہ سوالات اب اٹھتے ہیں. تو اس اعتبار سے جان لیجئے ہم جب کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے تو فطرت میں ایک بنیادی ارج, ایک بنیادی تعارف بھی اور ایک بنیادی طور پر جستجو بھی موجود ہے تلاش حق کے حوالے سے. اس کا ایک جواب ہے جو اس رکوع میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک وہ شخصیت جو نبی نہیں تھے مگر ایک رائے کے مطابق کسی نبی کے پیروکار بھی نہیں تھے مگر صلیب الفطرت انسان تھے, ان کی فطرت سلامت تھی, پرورٹڈ نہیں تھی, مسخ شدہ نہیں تھی, غفلت کا وہ شکار نہیں تھے, حق کی تلاش اور اس کی جستجو ان میں تھی. تو کن حقیقتوں تک پہنچ گئے اپنے اس غور و فکر کے نتیجے میں, جو فلسفیانہ انداز کا نہیں, منطقیانہ انداز کا نہیں, جو فطرت کی پکار کی روشنی میں غور و فکر ہے, وہ غور و فکر ان بنیادی حقائق تک انہیں لے گیا جن کو ہم اپنے اعتبار سے ہمارے عقائد کہتے ہیں. ہاں ان کی تفصیلات پیغمبروں سے ملتی ہے, جیسے اب ہمارے پاس تفصیل وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. تو دوبارہ اس کر دوں, جناب لقمان ایک حکیم اور دانا انسان تھے, سلیم الفطرت انسان تھے, گڈ نیچرڈ پرسن انسان تھے, جن کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے جو صلاحیتیں رکھی ان کی بنیاد پر انہوں نے غور و فکر کیا تھا. اور یہی دعوت دنیا کے ہر انسان کو ہے کہ رب کی طرف سے جو پیغام پیغمبروں کے ذریعے آیا وہ ایسا پیغام ہے کہ جس کی ایک ارج یا جس کا ایک تعارف بنیادی طور پر تمہارے اندر موجود ہے. گویا اللہ کا تعارف ہمارے اندر کی ہی پکار ہے. یہ ہے تھوڑا سا پس منظر جناب لقمان یا حکیم لقمان کے تناظر میں. اب یہ میں نے عرض کیا تھا حکیم سے مراد وہ مرکب اور معجون دینے والے طبیب صاحب نہیں, حکیم سے مراد حکمت. ابھی رفظ آ رہا آگے چل کر انشاءاللہ. حکمت اس کے اندر پختگی کا مفہوم ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا استحکام پاکستان, کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاکستان کی مضبوطی, اللہ اس ملک کو استحکام عطا فرمائے, اسلام کا مضبوط قلعہ بنائے, ہماری تو یہی دعا ہے. تو مستحکم, استحکام, ان چیزوں میں, ان الفاظ میں مضبوطی کے معنی شامل ہیں. اور حکمت کیا ہے؟ مضبوطی کس شے کی؟ انسان کے شعور کی مضبوطی. اس شعور کی مضبوطی کا حاصل کیا ہے؟ حقائق زندگی اسے سمجھ آ جائیں. حقائق زندگی کیسے سمجھ آئیں گے؟ ایک مثال اور لے لیں. ہم اس وقت الحمدللہ جامع مسجد شادمان ٹاؤن میں موجود ہیں, یہ کھڑکیوں سے روشنی آ رہی ہے. مجھے آپ کو دیکھنے کے لیے, آپ کو مجھے دیکھنے کے لیے کم از کم دو چیزیں چاہیے. ایک یہ باہر کی روشنی جو آ رہی ہے یہ بھی موجود ہو, اور آپ کی اور میری آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت یعنی بصارت بھی موجود ہو. ظاہر تو یہ پلر بھی نظر آ رہا ہے, یہ پنکھے بھی نظر آ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. ان ظاہر کی اشیاء کو دیکھنے کے لیے آپ کی میری آنکھ میں یہ بصارت ہونا ضروری ہے, دیکھنے کی صلاحیت, اور ماحول میں یہ باہر سے جو روشنی آ رہی یہ بھی موجود ہونا ضروری ہے. یہ ظاہر کی اشیاء ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نقل کی گئی ہے, اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا, اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا دے جیسا کہ وہ ہیں. ظاہر کی شے کو دیکھنے کے لیے ظاہر کی روشنی اور آپ کی میری آنکھ کی روشنی کی ضرورت تھی. باطنی حقائق کو سمجھنے کے لیے باطن میں روشنی ہونی چاہیے, جس کو بصیرت کہا جائے گا. جس کو بصیرت کہا جائے گا. ایک ہمارے اندر بصیرت موجود ہے. ہماری فطرت اگر مس شدہ نہ ہو, پرورٹڈ نہ ہو, خراب نہ ہو جائے, تو اندر فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے. اللہ اکبر. اور ایک روشنی اللہ عطا کرتا ہے قرآن کی, جو قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, جو آج آپ کے میرے درمیان موجود ہے. اس قرآن کی روشنی کو لے لیں اور باطن کی بصیرت کو ملا لیں تو اصل حقائق سمجھ میں آنا اور نظر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تاہم پیغمبر کی دعوت کا پہنچنا یہ بھی ضروری ہے, اس سے کم پر بھی کم از کم باطن میں جو بصیرت موجود ہوتی ہے یا فطرت میں پکار موجود ہے یا احساس موجود ہے, اس غور و فکر کے نتیجے میں کسی درجے میں بندہ اللہ کو پہچان سکتا ہے اور کم از کم آخرت کا ادراک اور احساس کر سکتا ہے. کیسے؟ فطرت میں نیکی بدی کا شعور موجود ہے نا. پتہ کب پتہ چلتا ہے ہمیں؟ جب کوئی ہمارے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور ہمیں دھوکہ دے کے نقصان پہنچاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جھوٹ بولنا غلط ہے, صحیح ہے. جب اپنے پر بیتتی ہے ساری حقیقت سمجھ آ جاتی ہے. بھائی صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جب مجھے کوئی دھوکہ دیتا ہے نا تو میرا دل کہتا ہے ہاں یہ دھوکہ دینا غلط ہے. جب مجھے وہ جھوٹ بولتا ہے تو میرا دل کہتا ہے ہاں یہ جھوٹ بولنا غلط ہے. جس اولاد کو میں نے پال پوس کر جوان کیا, 20-25 سال خرچ کیا, جب وہ ناہنجار ہوتی ہے تو میں کیا کہتا ہوں؟ یہ غلط ہے. وہ اللہ کے بندو, اللہ کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو غلط ہے. اس کو نہ مانے, اس کی نہ مانے, اس کے احکامات کو پامال کرے. بالکل واضح حقائق ہیں یہ. تو باطن کی بصیرت کا ہونا, شعور کی پختگی مضبوطی کا ہونا, یہ وہ شے ہے جس سے انسان حقائق زندگی جو نظر نہیں آتے مگر ان تک پہنچ سکتا ہے. اس کی ایک بہترین مثال جناب حکیم لقمان ہیں, اور ان کی بڑی پیاری بڑی قیمتی وصیتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی, جو یہاں نقل کی گئی. گویا میں بھی ایک باپ ہوں, ہم میں سے کئی ساتھی باپ ہیں. ہمارے باپ کی حیثیت ہونے میں اپنی اولاد کو کیا وصیتیں ہونی چاہیے, قرآن وہ بھی سکھاتا ہے. کبھی قرآن پیغمبروں کی وصیتیں سکھاتا ہے. پہلے پارے کے آخر میں آیت نمبر 133 البقرہ, یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھتے, بیٹا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ابا آپ کے رب, ابراہیم کے رب, اسحاق کے رب، معبود واحد، ایک اللہ ہی کی عبادت کریں گے. نیک والد کی یہ وصیت ہوتی ہے اپنی اولاد کو. اور یہاں پورا رکوع ہے دوسرا، آج بھی اور آئندہ بھی اس کا مطالعہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب پورا رکوع ہے جس میں جناب حکیم لقمان کی وصیتیں ان کے بیٹے کو ہیں. اب آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اللہ اکبر. اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اس کا حاصل کیا ہو؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، شکر ادا کرو اللہ کا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر ادا کرے گا اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کرے گا، اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کرے گا. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے گا تو بے شک اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ حمید ہے، لائق تعریف ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے. بہت خوبصورت آیت ہے، بہت پیاری وصیت ہے. یہ وصیت تو اللہ کی ہے لقمان کو، اور پھر بعد میں اور وصیت آئیں گی انشاءاللہ. یہ وصیت تو اللہ کی لقمان کو، اور ان کے ذریعے سے ہمیں حکمت کا حاصل کیا ہو؟ تم اپنے معبود حقیقی کو پہچان لو، تم اپنے رب حقیقی کو پہچان لو، اور اس کی شکر گزاری کی روش اختیار کرو. یہ جذبہ فطرت میں موجود ہے. بھائی ابھی میں نے بچے کی مثال دی نا آپ کو، آپ اور میں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا توقع رکھتے ہیں؟ میں نے، آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی اولاد کو جوان کیا ہے، تو یہ توقع تو ہوتی ہے نا کچھ کام آئیں گے ہمارے، کچھ تو ہوتی ہے نا، انسان ہے بھائی، جذبات ہیں ہمارے، یہ توقع ہوتی ہے. میرے ساتھ بھلا کیا ہے، میں کسی کو کوئی گفٹ دیتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں، تو میں ایک چھوٹا سا تھینک یو یا جزاک اللہ خیر تو ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ یہ تو فطرت کے اندر ہے ہماری. اور معاف کیجئے گا، ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. غالباً یہ مثالیں بھی پہلے کسی وقت آ چکی ہیں. گاؤں دیہاتوں میں اب بھی مثالیں، کسی کتے کو گھر والے کچھ کھانا پینا دے دیں تو کیا ہوتا ہے؟ رات بھر وہیں رہتا ہے وہ، گھر کے باہر دروازے پہ، پورے محلے والے گزرتے ہیں وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، آوازیں نکالتا ہے. گھر کا کوئی فرد نکلتا ہے، وہ اپنا سر قدموں میں رکھ دیتا ہے کہ ہاں اس نے آج مجھے کھلایا تھا، ہے کہ نہیں؟ غور کریں، کتا جس کا نام لینا گوارا نہیں ہمیں، جس کی نجاست، جس کی گندگی بھی بڑی شدید ہے، اس کتے جیسے اس جانور میں بھی اللہ نے یہ شکر کا پہلو رکھا ہوا ہے. اور جس گھر والے یا والوں نے اسے رات کو کھلایا، کیا وہ اس کتے کے خالق ہیں، رازق ہیں، مالک ہیں؟ نہ، اللہ کے دیے میں سے کچھ دیا اور یہ کتا یہ کر کے دکھا رہا ہے. استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ جانور ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم اپنے رب کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ حکمت کیا ہے؟ تم یہ پہچان، یہ تم اپنے معاملات میں توقع کرتے ہو، اپنی اولاد سے، اپنے کارکنوں سے، اپنے سبارڈینیٹ سے، جن پر تم نے احسان کیا، جن کے ساتھ تم نے بھلا سلوک کیا، تمہاری یہ توقع ہوتی ہے. تو تم اپنے رب حقیقی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ وہ رب حقیقی اللہ اکبر بارہا ذکر آ چکا، قرآن بھی بار بار کرتا ہے، بار بار کریں گے، جس سے قطرے سے تمہارے، قطرے کے جس سے تمہاری تخلیق کا عمل شروع کیا، بغیر استحقاق، بغیر یور رائٹ، تمہارے حق کے بغیر تمہیں یہ زندگی عطا فرما دی. اور اس قطرے میں آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، گردے، ہاتھ، پیر، ناخن، کچھ نہیں تھا، اور تمہیں پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا. یہ کائنات تمہاری خاطر سجا دی، صرف دنیا نہیں. قرآن کہتا ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہاری خدمت پر لگا دیا. سائنس جتنا آگے ڈسکوریز کرے گی، اتنے اللہ کے انعامات، احسانات کا ہمیں احساس اور بڑھتا چلا جائے. تو یہ شعور، یہ باطنی بصیرت، عقل، شعور، اس سب کے استعمال کا حاصل کیا، تم اس سطح پر پہنچو کہ کوئی ہے جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا. تم الل ٹپ پیدا نہیں ہوئے، تمہارے جسم کا ایک ایک فنکشن بتاتا ہے کہ اس کو بڑے خوبصورت طریقے پر ڈیزائن کیا گیا ہے، بہت خوبصورت طریقے پر تمہاری تخلیق کی گئی ہے. ساری دنیا مل کر یہ ایک آنکھ پروڈیوس نہیں کر سکتی، منگوانی پڑتی ہے سری لنکا سے، ڈونیشنز لینا پڑتی ہیں، ساری دنیا مل کر یہ تخلیق کر کے نہیں دکھا سکتی. یہ ہے پہلا درس سورہ الفاتحہ میں بھی، اس کائنات پر غور کرو، اس کائنات پر غور کرو، اس حقیقت کو پہچانو گے. الحمدللہ رب العالمین، کل شکر، کل تعریف، کل ثنا، کل مدح اس اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. یہ بہت بنیادی درس ہے ہمارے دین کی، بہت بنیادی تعلیم ہے، اور یہاں سے وہ اس تعلیم کا آغاز ہے کہ جو دنیا کے کسی بھی فرد کے سامنے رکھی جا سکتی ہے. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ اگریڈ اپون ریالٹی اس دنیا کے اندر کہ کوئی ایک ہے جس نے اس کو پیدا کیا. ہاں آپ اور میں مسلمان ہیں، ہم اسے اللہ رب العالمین ہی کے نام سے موسوم کرتے ہیں. فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت دی. اب شعور کس کا پختہ ہے، عقل کس کی پختہ ہے، کون پتے کی بات حاصل کر گیا؟ انشکر للہ، جو اپنے رب کو اللہ کو پہچان لے اور اس کی شکر گزاری کی روش اختیار کرے. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کرے گا. ہمارے سجدوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. جمعے کی دو ادا کر کے معاف کیجئے گا مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، اور پانچ وقت کی بھی اور چھٹی اگر تہجد کی بھی ادا کر رہے ہیں اطمینان نہ ہو جائے. ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمات نقل کیے گئے، اللہم ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے جو کہ حق ہے، اے اللہ ہم تیری معرفت کا حق ادا نہ کر سکے جو کہ تیرا حق ہے. رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عاجزی آپ کی، آپ یہ فرمائے تو باقی کسی کی کیا حیثیت. اور حدیث میں ہے اللہ اکبر، جامع ترمذی کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالفرض ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک سجدے میں پڑا رہے، ممکن ہے نہیں؟ بالفرض ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک سجدے میں پڑا رہے، یہ بھی کھڑا ہوگا جب قیامت کے دن اور اللہ کے جلال کو دیکھے گا، اس ساری زندگی کے اس عمل کی اس کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں. ممن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر ادا کرے گا اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کرے گا. اس شکر کے تین درجات بھی علماء نے بیان فرمائے مختصراً. ایک شکر بالقلب، دل سے اللہ کا شکر. ایک شکر باللسان، زبان سے اللہ کا شکر. اور ایک شکر بالجوارح، پورے وجود کے اعضاء سے اللہ کا شکر. دل سے شکر کیا ہے؟ یہ ادراک اور احساس کرو یہ کروڑ ہاں کروڑ نعمتیں رب نے تمہیں بغیر مانگے عطا فرمائی، تمہارا حق نہیں تھا. دل میں احساس اور ادراک. شکر باللسان، زبان پر شکر کے کلمات ہوں، جس کا بہترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں ہر موقع کی، کھانا پینا، لباس پہننا، بدلنا، مسجد میں آمد و رفت، بیت الخلاء سے باہر آ گئے، سواری پر بیٹھ گئے، وغیرہ وغیرہ، صبح ہو گئی، شام ہو گئی، ہر وقت کی دعائیں بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زبان سے شکر. اور تیسرا شکر کیا ہے؟ یہ ہم بھول جاتے ہیں. یہ وجود اللہ کی امانت ہے، ایک ایک عضو اللہ کی امانت ہے. اس وجود کو، اس کے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی میں اختیار نہ کرنا، یہ پورے وجود سے اللہ کا شکر ہے. یا تو یہ دل سے شکر، زبان سے شکر، اور پورے وجود سے شکر. آگے فرمایا ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے اللہ فرماتے ہیں مزید تمہیں عطا کروں گا. اور ہم سب کے مسائل ہم سب کو معلوم، ہم سب مزید چاہتے ہیں، حلال پر مزید چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے جو مل چکا اس پر تو نگاہ کرو، کتنا کچھ تمہیں میں نے دے رکھا ہے، جو مل چکا اس پر شکر کرو تو مزید تمہیں عطا کروں گا. اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتایا. شکر کا جذبہ کیسے پیدا کریں؟ شکر کا جذبہ ایسے پیدا کرو کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. میرے گھر میں اے سی نہیں لگا ہوا، وہ اللہ کے بندے کتنوں کے پاس گھر ہی نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، کتنوں کے پاس ٹانگے نہیں ہیں، دیکھو جا کے ان کو، میرے گھر میں ایک ہی ڈش بن پاتی ہے بس. جاؤ کتنے گھروں میں دوپہر کا کھانا بند ہو چکا ہے، دے کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو 3 meals پر ڈے، تیسرا کھانا وہ افورڈ نہیں کر سکتے. شیخ سعدی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، میں گھر سے نکلا ایک دن اور دیکھا کہ میرے پیر میں جوتی نہیں تھی، سورج کی تپش ہوئی تو میرے پیر جلنے لگے، تو شکوا آیا یا اللہ میرے پاس جوتی نہیں. کہتے میں تھوڑا آگے گیا تو ایک بندہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا، اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی. میں فوراً سجدے میں چلا گیا کہ اللہ میرے پاس ٹانگیں تو موجود ہیں. آج یہ حوث، یہ حوث کبھی ختم نہیں ہوگا. جو لاکھ کما رہا ہے وہ بھی مطمئن نہیں، جو 10 lakh کما رہا ہے وہ بھی مطمئن نہیں، جو کروڑ کما رہا ہے وہ بھی مطمئن نہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. ایک وادی بھر کے سونا مل جائے ابن آدم کو, وہ کہے گا ایک اور وادی مل جائے, ایک اور وادی مل جائے, وادی پوری ویلی آف گولڈ ایک اور مل جائے, کہے گا ایک اور مل جائے. فرمائے حوث یہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو اصولی بات, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے, جن کے پاس تم سے کم ہے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. فرمایا کہ جو شکر کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے, ومن کفر, اور جس نے ناشکری کی, فإن اللہ غنی حمید, بے شک اللہ غنی ہے, بے نیاز ہے اور حمید ہے, آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی, تمہارے سجدوں کی اسے ضرورت نہیں. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حدیث قدسی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا اس کلام کو حدیث قدسی. اللہ فرماتے ہیں تمہارے سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات, سب کے سب اول سے لے کے آخر, یہ اربوں سے بھی بڑھ کر تعداد ہو جائے گی, کھربوں ہو جائے گی, سارے انسان سارے جنات اول سے لے کر آخری انسان اور جن تک, سب کے سب, تمام کے تمام سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور یہ سارے کے سارے تمام کے تمام سب سے زیادہ فاسق اور فاجر اور گناہگار کی طرح ہو جائیں, اللہ فرماتا ہے میری شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. ومن کفر, جو ناشکری کرے, فإن اللہ غنی حمید, تو بے شک اللہ غنی ہے, بے نیاز ہے, اس سے تمہاری حاجت نہیں ہے, حمید ہے, آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی. قرآن کہتا ہے وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44, کوئی شے نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. صبح ہم سوتے ہیں, فرشتہ چرند یہ پرندے جو ہیں, معاف کیجئے گا, یہ پرندے چہچہانا شروع کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں شور کر رہے ہیں, وہ شور نہیں کر رہے ہوتے, وہ رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے. تو ساری مخلوق ہی کر رہی ہے, تم نہ کرو تو اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. فیصلہ ہم نے کرنا ہے, ہم اس کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں. اور جو آیت سنائی تھی سورہ ابراہیم آیت نمبر 7, اس کو مکمل کر کے بعد مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. سورہ ابراہیم میں فرمایا آیت نمبر 7 میں, لئن شکرتم لازیدنکم, شکر ادا کرو گے مزید عطا کروں گا, ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا شدید ہوگا. ہم مسلمان ہیں اور یہ اللہ کا کلام اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے. آج ہمارا کیا تعلق ہے اس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عظیم ترین ہستی, ان سے کیسا تعلق ہے آج ہمارا؟ یہ ملک چھپڑ پھاڑ کر اللہ نے اسلام کے نام پر ہمیں دیا تھا, کیسا ہے تعلق ہمارا اسلام کے ساتھ, اور کہاں ہے اسلام؟ یہ ناشکری نہیں, مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں, قرآن پر مٹی پڑی ہوتی, نبی کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیری جائیں, یہ ناشکری نہیں؟ اور وہ کہتا ہے ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا. اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق دے, اور ان سب سے بڑی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اپنی کتاب, اپنے رسول اور اللہ اپنے دین سے ہمیں ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.